السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد وآل محمد. حلول ماہ محرم، ماہ سوگ و غم، و ماہ عزا، و ماہ ذکر سید الشہداء، و ماہ آل رسول، آپ تمام مومنین مومنات و تمام راہ روان راہ ولایت و امامت کو تسلیت و تعزیت عرض ہے. شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس عمر پر تقصیر میں ایک دفعہ پھر یہ فرصت میسر آئی ہے کہ ہم ماہ محرم میں ذکر سید الشہداء و ذکر کربلا و ذکر شہداء عاشورہ کی توفیق حاصل کر کے یہاں موجود ہیں. اس ماہ کے خاص آداب ہیں کہ ہر ماہ کے آداب ہیں، اور ہمیشہ یہ تذکر مومنین کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ سال بھر کے ایام کے آداب ہیں. بعض علماء کرام نے آداب و ثنا کے نام سے کتب تالیف کی ہیں، جن میں ایک معروف کتاب المراقبات ہے، مرحوم مرزا جواد تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، ملکی تبریزی، خداوند تبارک و تعالی رحمت کرے، بہت بڑے عرفاء و سالکین میں سے تھے. انہوں نے کتاب اسی موضوع پر لکھی ہے، المراقبات فی آداب السنہ، کہ سال بھر کے جتنے ایام انسان کو میسر آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے آداب ہیں جو معصومین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، اور ایک مومن کو چاہیے کہ ان آداب کی پابندی کرے. پڑھنے کی کتاب ہے، ضرور پڑھیے اس کو، چونکہ ہم زیادہ سال کے مختلف ایام کے آداب جنتری سے پڑھتے ہیں، معتبر و مستند کتابوں سے نہیں پڑھتے یا نہیں بیان کیے جاتے. المراقبات مستند کتاب ہے، بہت ہی جید عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اردو میں شاید اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اردو ترجمہ میرے ذہن میں نہیں نام اس کا کیا ہے، لیکن اصل متن کا نام المراقبات ہے، مرزا جواد ملکی تبریزی کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ محرم کے ایام کے آداب میں پہلا ادب عزا ہے، سوگواری سید الشہداء علیہ السلام کے لیے. اصل عزا یعنی حالت غم، حالت سوگ اپنے اوپر طاری کرنا. کچھ چیزیں ہیں جو علاقائی طور پر علامتیں ہیں سوگ کی. سوگ و غم و عزا قلبی حالت ہے جو انسان کی روح پر اور دل پر طاری ہوتی ہے. دل غمگین ہوتا ہے, دل سوگوار ہوتا ہے, دل کے اوپر عزا طاری ہوتی ہے. رنج و دکھ سب دل کو محسوس ہوتے ہیں, اور اس کی کچھ علامتیں انسان کے جسم پر اور ظاہر میں, ظاہری وجود میں نمایاں ہوتی ہیں. رو لینا یہ سوگ کی علامت ہے, یعنی دل غمدیدہ آنکھ جب غمدیدہ دل کی ترجمانی کرتی ہے تو اس سے آنسو ٹپک پڑتا ہے, چونکہ آنکھ ترجمان دل ہوتی ہے. دلی کیفیت کو آنکھ انسان کی ظاہر کرتی ہے. کبھی آنکھ سے خوشی ٹپکتی ہے, کبھی آنکھ سے خوشحالی ٹپک رہی ہوتی ہے, اور کبھی آنکھ سے غم و دکھ انسان کا ظاہر ہوتا ہے. آداب محرم میں سے پہلا ادب عزا و سوگ ہے. وہ سوگ قلبی حالت کا نام ہے, سوگ دل, اور اس کی علامتیں وہ مختلف ہیں. ہر جگہ پر سوگ کی علامتیں الگ ہیں, اور علامتوں کے ساتھ ساتھ کچھ رسومات بھی, سوگ کی رسومات بھی ہیں جو ہر علاقے کے مناسبت سے اور لوگوں کے رسم و رواج کے مطابق رائج ہو گئی ہیں. ممکن ہے ایک شخص رسومات سوگ بجا لاتا ہو لیکن سوگوار نہ ہو, عزادار نہ ہو, غمناک نہ ہو, غم دیدہ نہ ہو, رنج دیدہ نہ ہو. یاد سید الشہداء میں اس کے دل کے اندر کوئی احساس نہ ہو. یہ عزادار نہیں ہے, ریاکار ہے. ممکن ہے کالا لباس پہن لے لیکن اس کے دل کے اندر غم نہ ہو, یا ممکن ہے کوئی اور علامت اپنے اوپر یا اپنے گھر کے اندر ظاہر کر لے لیکن دل اس کا غم دیدہ و غمناک نہ ہو. پہلی چیز و پہلا ادب یہ عزا ہے, حالت عزا, حالت قلبی, جس کے آثار جسم پر بھی ظاہر ہوتے ہیں. خوشی نہ ہو, کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے آپ کی خوشحالی ظاہر ہوتی ہو, کہ عموماً لوگ اجتماعی خوشیاں ترک کر دیتے ہیں لیکن انفرادی خوشیاں جاری رکھتے ہیں. یعنی جب کسی کے سامنے خوش ہونا ہو تو نہیں ہوتے, چونکہ کہتے ہیں محرم ہے, شادیاں نہیں کرتے اور اس طرح خوشی کے کام نہیں کرتے, لیکن انفرادی خوشیوں کو ترک نہیں کرتے. انفرادی خوشیوں جس طرح باقی ایام سال میں حاصل کرتے ہیں, اس طرح ایام محرم میں حاصل کرتے ہیں. حالت عزا میں سب سے پہلے انفرادی خوشی انسان کی ختم ہونی چاہیے. بعض خوشیاں ایسی ہیں جن میں بے حرمتی بھی ہوتی ہے, بے ادبی بھی ہوتی ہے محرم کی. خوب یہ خوشحالی و خوشی نہ ہو. کسی ایسے کوئی ایسا کام نہ کرے انسان, کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے خوشی و خوشحالی ظاہر ہوتی ہو. بعض لوگ ہیں جو ضروریات زندگی ترک کر دیتے ہیں ادب محرم کو قرار دے کر. نہ غم ضروریات زندگی و لوازمات زندگی کو ترک کرنے کی تلقین نہیں کرتا. آپ اپنے روزمرہ کے امور, معاملات, کسب و کار, تجارت, گھریلو معاملات, خرید و فروخت یہ کرتے رہیں, صرف ایسا کام نہ کریں جس کے اندر خوشی کا پہلو موجود ہو, خوشحالی کا پہلو موجود ہو, نہ کہ ضروریات زندگی چھوڑ دیں آپ. وہ بعض حتیٰ آداب دینی چھوڑ دیتے ہیں, آداب اسلامی ترک کر دیتے ہیں, ہاتھ نہیں ملاتے, سلام نہیں کرتے. یہ من گھڑت آداب ہیں محرم کے, نہ کسی معصوم نے ذکر کیے ہیں, نہ کسی عالم نے ذکر کیے ہیں, اور نہ ادب شمار ہوتے ہیں کہ ہم اتنے سوگ کی حالت میں ہیں کہ کسی کے سلام کا جواب نہ دیں. یہ ریاکاری بن جاتی ہے. نہ آداب اسلامی ترک نہیں کرنے, آداب اسلامی آپ اپنائیں, آداب اسلامی کے پابند رہیں. بعض ہیں دعا نہیں کرتے کہ محرم ہے, دعا کا مہینہ نہیں ہے, عزا کا مہینہ ہے. یعنی عزا دعا سے بھی ٹکرا دیتے ہیں, اعضا آداب سے بھی ٹکرا دیتے ہیں، اعضا ہر چیز کے مقابلے میں اعضا لے آتے ہیں، یہ اعضا نہیں ہے، اعضا حالت قلبی ہے، اور غم ہے اس کا نام، سوگ ہے اس کا نام، جسے سب جانتے ہیں۔ ماحول ایسا بنائیں نہ صرف مجلس کے اندر آتے ہوئے علامتیں اعضا کی ظاہر کریں، بلکہ جہاں بھی ہیں، اپنی دکان پر ہیں، اپنے دفتر میں ہیں، اپنے کام پر ہیں، اپنے گھر پر ہیں، بازار میں ہیں، جہاں بھی ہیں، محسوس ہو کہ آپ حالت سوگ میں ہیں، حالت غم میں ہیں۔ یہ حالت غم نفسانی نہیں ہے، ارادی حالت غم ہے، جسے ہم نے اپنے اوپر طاری کرنا ہے اور حاصل کرنا ہے۔ تذکرہ کربلا، ذکر کربلا، یاد کربلا، اس یاد میں جب رہیں گے خود ہی حالت غم انسان کے اندر آ جاتی ہے، یہ غم ایسا ہے۔ اور ساتھ ہی محرم پہلا مہینہ ہے ہجری سال کا، اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہمارے ملک میں عیسوی انگریزی تاریخ رسمی و سرکاری تاریخ ہے، اسی تاریخ میں ہم ہر چیز کو شمار کرتے ہیں۔ عیسوی تاریخ بھی اچھی تاریخ ہے، بری نہیں ہے، مبدا اس کا، آغاز اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، ایک نبی کی ولادت اس تاریخ کا آغاز ہے۔ لیکن چونکہ اسلامی کیلنڈر میں اور اسلامی تقویم میں ایک مستقل اپنی تاریخ ہے، ان کی ڈیٹ ہے، ان کی تقویم ہے اپنی، جس کا آغاز ہجرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آج سے، آج ہجرت رسول اللہ کو 1334 سال ہو گئے ہیں، 1334واں سال شروع ہو گیا، آج پہلی تاریخ ہے 1334 ہجری قمری کی۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک سال اپنی زندگی کا گزار بیٹھا ہے، ہم میں سے ہر ایک تقریباً 355 دن اپنی زندگی کے گزار چکے ہیں۔ قمری سال چھوٹا ہوتا ہے عیسوی سال سے۔ بلوغ کے لیے، بچوں کے بلوغ کے لیے، آپ تو الحمدللہ اکثریت بالغین ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی اولاد جب بلوغ کو پہنچتی ہے، عمر بلوغ کو، تو قمری سال ہی اس کا میزان و معیار ہوتا ہے۔ یعنی جب بچہ، لڑکا آپ کا 15 سال کا ہو جائے قمری سال کا، اور لڑکی، بیٹی آپ کی 9 سال قمری، محرم، صفر، ربیع الاول کے لحاظ سے 9 سال جب اس کے پورے ہو جائیں، تو وہ بالغ شمار ہوتی ہے، یعنی مکلف شمار ہوتی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے فرائض واجبات ہیں، وہ سارے اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں، واجب ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اس کے اعمال لکھے جاتے ہیں، شمار ہوتے ہیں، گناہ بھی اور نیکیاں بھی۔ اس کے بعد جو کچھ کریں گے، اب معصوم بچہ نہیں کہتے، اس سے پہلے کہتے تھے معصوم بچہ ہے، یعنی محفوظ ہے، غلطیاں بھی کرے تو لکھی نہیں جاتی، لیکن 15 سال کے بعد لکھی جاتی ہیں۔ یعنی اب سے کوئی واجب ترک نہ کرے، جو نماز ترک کرے گا اب سے، تو وہ گناہ شمار ہوگی، اسے قضا کرنا ہوگا۔ جو روزہ ترک کرے گی، یہ بچی یا بچہ، اسے قضا کرنا ضروری ہے۔ یا اور جو واجبات ہیں، حج اگر اس پر واجب ہے، ہو جاتا ہے، بعض بچے خاندانی طور پر صاحب استطاعت ہوتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے ایسی وراثت میں ان کو مال مل جاتا ہے کہ وہ بلوغ کے وقت ہی صاحب استطاعت ہوتے ہیں، انہیں حج کرنا چاہیے جو ہی بالغ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر واجبات۔ ہماری، ہم میں سے ہر ایک کی عمر کو ایک سال گزر گیا ہے، یعنی ہم اپنے گمان میں ایک سال بڑے ہو گئے ہیں۔ جو 30 سال کا تھا، اب 31 سال کا ہو گیا ہے، جو 31 سال کا تھا، اب 32 کا ہو گیا ہے، جو 40 کا تھا، 44 کا تھا، ابھی 45 سال کا ہو گیا ہے، اور خوش ہیں کہ ہم ایک سال بڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر غور کریں تو یہاں بھی سوگ کا ایک اور، محرم اپنے ساتھ ایک اور سوگ کا پیغام لاتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کی ذخیرہ عمر سے ایک سال پورا کم ہو گیا ہے، جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عمر مقرر کی تھی، ایک سال خرچ کر بیٹھے ہیں آپ، ایک سال اس کا گزار چکے ہیں آپ، 355 دن گزار چکے ہیں اس کے آپ۔ اب وہ ایام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ ایام لوٹ کر نہیں آنے، اور محاسبہ کرو کہ ایک سال 355 دن میں کیا کیا ہے آپ نے، کہاں پہنچے ہو، ان ایام میں کیا سفر آپ نے انجام دیا ہے۔ خواتین کی آواز مردوں کی طرف آ رہی ہے، خواتین خاموش رہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ابھی آداب محرم ذکر کر رہے ہیں، خاموشی سے سنیں گے تو کسی ادب کا خیال رکھیں گے، یہ خود ایک بے ادبی ہے کہ مجلس کے اندر گفتگو کرنا، بولنا، فون کی رنگ بجنا، ٹون بجنا۔ اب باری باری سب کے نہ بجیں، ایک دفعہ اگر بجانے ہیں سارے بجا لیں، پھر اس کے بعد انہیں بجا لیں، بجانے کے بعد انہیں آف کر دیں۔ ابھی سے چیک کر لیں سب دوستان اپنے اپنے فون کے خاموش ہیں یا آف ہیں یا نہیں ہیں۔ بعض گمان کر رہے ہیں آف ہیں، لیکن ناگہن بج پڑتا ہے وہ، پھر کسی اور گوشے سے اس کی آواز نکل ہی آتی ہے جب آپ اس کو آف رکھتے ہیں۔ چیک کر لیں ایک دفعہ تاکہ دوران مجلس، تقدس مجلس پائمال نہ ہو۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ بعض حضرات نے میوزک کو فون ٹون کے طور پہ رکھا ہوا ہے، جو ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ اور بعضوں نے آیات، تکبیر، قرآن، دعا کو رکھا ہوا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی بے حرمتی ہے۔ ادھر سے جو ہی قرآن بجتا ہے ذالک الکتاب، ادھر سے آف کر دیتے اس کو۔ جب قرآن بجتا ہے تو سنو اس کو، آف کیوں کرتے اس کو؟ اس کو نہ رکھیں، مقدس اذکار جو ہیں اس کو فون بیل کے طور پر نہ رکھیں آپ۔ یہ جو ٹون ہوتی ہیں، رنگ، بیل جس سے ہوتی ہے، گھروں کے اندر بیل ہوتی ہے، فون کی بیل ہوتی ہے، یہی بہترین ہے، اس سے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ نہ میوزک رکھیں اور نہ یہ مقدس ذکر رکھیں آپ، جن کو آف کرنا بے حرمتی ہوتی ہے۔ محفل میں، مجلس میں بار بار بجتا ہے، بار بار آپ آف کرتے ہیں، کہیں اذان بج رہی ہوتی ہے، کہیں کیا ہوتا ہے، تو ان کو بے حرمتی ہوتی ہے ان مقدس ذکر کی۔ جس طرح اگر مقدس نام کسی جگہ پڑا ہوا ہو زمین پر تو آپ اٹھا کے چوم کے اوپر رکھ دیتے ہیں اس کو، اسی طرح جب یہ آوازیں کسی کیسٹ میں یا کسی جگہ بھی ہوں تو ان کی ایک حرمت ہے، احترام ہے، اس احترام کو بحال کرنا چاہیے۔ اگرچہ ہم عقیدت سے کرتے ہیں، وہ بے حرمتی کی نیت سے نہیں رکھتے، عقیدت سے رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہو جاتی ہے بے حرمتی۔ اور بجاؤ بے جا مقام پر یہ بیل بج جاتی ہیں، میوزک نہ رکھیں مومن کے بیل میں۔ جب کوئی کال کرتا ہے تو آگے سے گانا لگا ہوا ہوتا ہے آپ کے فون میں، خوب ایک مومن کے فون میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، شایان نشان نہیں ہے۔ باہر کے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے کہ ہم با ادب انسان بنیں انشاءاللہ، اور ہر ادب کا خیال رکھیں ہم۔ دنیا بے ادبوں نے خراب کی ہوئی ہے، بے ادبی کی وجہ سے ساری مشکلات ہیں۔ بے ادب حکومتوں میں ہیں، بے ادب صاحب اختیار ہیں، بے ادب نے دنیا کو آگ لگائی ہوئی ہے، ہر چیز بے ادبوں نے کی ہے۔ ورنہ با ادب انسان و مؤدب انسان، اس کی طرف سے کسی انسان کو بلکہ کسی حیوان کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اور رسول اللہ نے یہی معیار بتایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سالم سائر المسلمین من یدہ و لسانہ، یہ فارمولہ ہے دین کا، مسلمان ہونے کا یہ فارمولہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس حالت میں دنیا سے جاؤ کہ سب راضی ہوں آپ سے، کوئی نہ کہے کہ اس نے مجھے اتنا ستایا تھا، اس نے بہتان باندھا تھا، اس نے غیبت کی تھی، اس نے تہمت لگائی تھی۔ با ادب بنے انشاءاللہ، خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس ہم سب اپنا ذخیرہ ایک سال کا کم کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری عمر کا ایک سال کم ہو چکا ہے۔ پچھلے سال اسی مقام پر آپ تشریف فرما تھے، کہیں بھی آپ ایام محرم میں سوگ میں شریک تھے، اور آج ایک سال گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم سب کو توفیق دی ہے، لیکن اپنا ذخیرہ اور کریڈٹ کم کر کے آئے ہیں۔ اس عمر کے بدلے کیا کیا ہے؟ 355 دن جو عمر خدا نے قیمتی ترین سرمایہ اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے، ہر ایک محاسبہ کرے کہ ہم نے اس عمر کو کہاں صرف کیا ہے، کیا کیا ہے، حاصل کیا ہوا ہمیں۔ ایک سال کے بدلے کیا حاصل ہوا؟ جن ہستیوں کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں اور جنہوں نے جن کے لطف سے اور کرم سے ہم آج مسلمان شمار ہوتے ہیں اور مومن و شیعہ شمار ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ مغبون من ساوا یوما ہو، جس انسان کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں وہ گھاٹے میں ہے اور خسارے میں ہے. دو دن ایک جیسے آپ کے بسر نہیں ہونے چاہیے. ہم ایک سفر کی حالت میں ہیں عزیزان. قرآن مجید میں انسان، خداوند تعالیٰ نے جو انسان کو پیش کیا ہے، انسان کیا ہے، یہ شاہکار الہی، یہ مخلوق خدا، اس کو کہا گیا کہ یہ سالک اللہ ہے، یہ قادح اللہ ہے، یہ مہاجر اللہ ہے، یہ مسافر اللہ ہے. یہ قرآنی تعبیرات ہیں. یا ایوہ الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے خدا کی طرف جا رہا ہے. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت، جو ہجرت کرے خدا کی جانب، اپنے بیت سے، اپنے ٹھکانے سے اللہ کی طرف ہجرت کرے اور اس کو موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ. انسان سفر کی حالت میں ہے. ہم نے جو خدا سے راستہ مانگا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ راستہ ہمیں کہیں لے کے جا رہا ہے. تفریحی راستہ نہیں ہے، پکنک کا روٹ نہیں ہے، یا کسی پارک کا ٹریک نہیں ہے. صراط مستقیم، پارک میں انسان گھومتا ہے اور جہاں سے شروع کرتا ہے حرکت وہیں سے پہ آ کر ختم کر دیتا ہے، لیکن صراط مستقیم جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں واپس لوٹ کر نہیں آتا، انسان کو کسی منزل تک پہنچاتا ہے. اس صراط کو ہم نے طے کرنا ہے، قدم بے قدم طے کرنا ہے، ایک ایک قدم اس صراط کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. اس صراط پہ توقف نہیں کرنا، اس صراط پہ ٹھہرنا نہیں ہے، اس صراط پہ پڑاؤ نہیں ڈالنا. دو دن بھی ہمارے ایک جگہ نہ گزریں. آج صراط مستقیم میں اگر اس نقطے پر ہیں، کل میلوں آپ یہاں سے آگے ہوں. اگر آپ ایک سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہوں اور دو منٹ میں آپ کی گاڑی ایک ہی جگہ کھڑی ہوئی ہو، رکی ہوئی ہو، تو آپ کا سفر نہیں ہو رہا. ایک منٹ میں گاڑی کہیں ہوتی ہے، دوسرے منٹ میں کہیں اور ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کہیں رواں دواں ہیں، کہیں جا رہے ہیں. یہ عمر کا قیمتی سرمایہ جو اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے، اس لیے کہ ہم یہ سفر اپنا خدا کی جانب اس کو جاری رکھیں. اس سفر کے رہنما ہمیں عطا کیے گئے ہیں، آئمہ یعنی رہنما صراط مستقیم، رہبران صراط مستقیم، رہبران الہی، جن کو خدا تک جانے والے راستوں کا علم ہے، خدا نے ان کو عطا کیا ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ ہمیں خدا و تعالیٰ نے وہ نعمت دی ہے عظمیٰ جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی. ایسے رہبر و ایسے رہنما و ایسے ہادی ہمارے لیے خدا نے مقرر کیے ہیں جو کائنات میں کسی کو میسر نہیں آئے، جو بہت بہتر جانتے ہیں الہی راستوں کو کہ کس طرح اپنے پیروکاروں کو خدا تک پہنچائیں. ہم یہ عمر گزار کے ایک سال، آج پھر محرم کی پہلی تاریخ کو بیٹھے ہوئے، اور آج سے پھر ایک سال کا آغاز ہو رہا ہے. محرم سوگ بھی ہے، غم بھی ہے، اور عہد بھی ہے، محاسبہ بھی ہے. محاسبے کا بھی مہینہ ہے، عہد کا بھی مہینہ ہے، سوگ کا بھی مہینہ ہے. محرم اپنے ہمراہ بہت کچھ لے کر آتا ہے، پیغام لے کر آتا ہے، بہت ساری علامتیں لے کر آتا ہے، بہت ساری نشانیاں لے کر آتا ہے، بہت سارے اہداف و مقاصد اپنے ہمراہ لے کر آتا ہے. لیکن ہم تنگ نظری سے محرم کو دیکھتے ہیں، تنگ دلی سے محرم کو دیکھتے ہیں، اور وہ سب کچھ محرم سے دریافت نہیں کرتے جو محرم کے اندر موجود ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانا ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے لیا ہے، جو کچھ لیا ہے، اب یہ خود اپنی جگہ غور طلب ہے کہ کیا کچھ لیا ہے، یعنی انقلاب لیا ہے، حکومت لی ہے، استقامت لی ہے، استقلال لیا ہے، عزت لی ہے، آزادی لی ہے، نجات لی ہے، غلامی سے نکلے ہیں، محکومی سے نکلے ہیں، اور آج ایک باعزت قوم کے طور پر اگر زندہ ہیں، یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے؟ امام راحل کا فرمانا ہے محرم و سفر نے ہمیں عطا کیا ہے۔ بس عزیزان، محرم و سفر کا دامن اتنا بھرا ہوا ہے، اتنا پر دامن ہے محرم و سفر کا، کوئی لینے والا ہو۔ جس طرح ماہ مبارک رمضان کا دامن بہت پر ہے، رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ ایوہ الناس، اے لوگوں، تمہارے پاس قد استقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اے لوگوں، یہ خدا کا مہینہ برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر، مغفرتیں لے کر اپنا دامن بھر کے تمہاری طرف آیا ہے۔ قد اقبل الیکم، تمہاری طرف آ رہا ہے، تم اس کا استقبال کرو، یہ سب کچھ اسے دریافت کرو۔ محرم گزر جاتا ہے، سفر گزر جاتا ہے، اور ہم محض اس کی فقط رسومات ادا کر دیتے ہیں، لیکن محرم سے کچھ لیتے نہیں ہیں، دریافت نہیں کرتے، اور جو کچھ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اسی طرح محفوظ لے جاتا ہے اپنے ساتھ۔ گزر جاتا ہے ماہ محرم، اور ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھتے نہیں ہیں ہم، چونکہ توجہ نہیں ہے محرم کی وسعت کی طرف اور محرم کی گہرائی کی طرف، ہماری توجہ نہیں ہے۔ محرم کے اندر جو گہرائی موجود ہے اور محرم کے اندر جو وسعت موجود ہے، اس کے لیے جتنی شرح صدر کی اور کھلے سینے کی ضرورت ہے، ہمیں وہ پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ وسعت نظر و وسعت قلب خداوند تعالی ہمیں عطا کر دے، ہم محرم کے دامن سے وہ سب کچھ دریافت کریں جو محرم کے اندر موجود ہے۔ یوں نہیں کہ محرم کو ایسے ہی یہ شان اور یہ مقام مل گیا ہے، اس شان و مقام کے اندر کوئی بڑا دقیق فلسفہ ہے، بڑی حکمت ہے اس کے اندر، اور ہم آمادہ ہوں اس سب کو دریافت کرنے کے لیے۔ محرم عہد کا مہینہ ہے، عہد خدا، لیکن یہ عہد تنہا کرنے کا مہینہ نہیں، یہ عہد بہت عظیم عہد ہے۔ جس طرح حج عہد ہے خدا کا، حج ایک رسم نہیں ہے، حج ایک لبادہ نہیں ہے، حج ایک عنوان نہیں ہے، حج عہد ہے اپنے خدا کے ساتھ، پروردگار کے ساتھ، ایک خاص انداز کے ساتھ۔ اسی طرح محرم بھی عہد ہے۔ فرق یہ ہے اس عہد میں کہ محرم کا عہد انسان تنہا نہیں کرتا، بلکہ کسی کی امامت میں کرتا ہے، اور جب امام موجود ہو، جس کی امامت میں، جس کی اقتدا میں، جس کی پیروی میں ہم نے یہ عہد کرنا ہے، وہ پھر آپ جان لیں کہ وہ عہد کیا ہوگا۔ جو سید الشہداء جیسے رہبر و امام کی امامت میں و اقتدا میں جو عہد ہوگا پروردگار کے ساتھ، وہ کیسا عہد ہوگا؟ وہی عہد جو سید الشہداء نے اپنے پروردگار کے ساتھ کیا، جو انصار حسین علیہ السلام نے کیا، جو اصحاب حسین علیہ السلام نے کیا، جو اولاد حسین علیہ السلام نے کیا، اور وہ لوگ جو سید الشہداء کے ساتھ تھے، جن کی یاد میں محرم برپا ہوتا ہے، وہ عہد جو انہوں نے خدا کے ساتھ کیا، وہی عہد محرم یاد دلاتا ہے۔ عہد پہلے کرنا پڑتا ہے، پھر نبھانا پڑتا ہے، پھر وفا کرنا پڑتی ہے اس عہد کے ساتھ۔ آپ جو حضرت ابو الفضل العباس کو کہتے ہیں با وفا، علامت وفا ہیں، سمبل وفا ہیں حضرت عباس، وفا ہمیشہ عہد کی جاتی ہے۔ جب بھی وفا کا نام آئے تو یقین جان لو کوئی عہد تھا جس کو وفا کی ہے انہوں نے۔ جہاں عہد نہ ہو وہاں وفا نہیں ہوتی۔ آپ یا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں نے وفا کر دی، کیا وفا کیا، آپ کے پاس آ گیا بس یہ وفا کر دی میں نے، نہ، وفا ہمیشہ عہد کی جاتی ہے۔ جہاں عہد نہیں ہے وہاں وفا نہیں ہے۔ خوب یاد کرو، با وفا کا تذکرہ ہمیں عہد بھی یاد دلاتا ہے۔ وہ کون سا عہد تھا جس کو انہوں نے وفا کی اور با وفا مشہور ہوئے اور سمبول وفا بن گئے اس عالم میں، اس کائنات کے اندر یہ فرزند علی کا سمبول وفا بن گیا۔ یعنی پہلے وہ عہد اپنے دوش پہ لیا، اس عہد کو نبھایا اور اس عہد کے ساتھ وفا کر دی۔ وفا یہ سارے تفصیل طلب مطالب ہیں، میں اشارتاً گزر رہا ہوں ان سے. وفا کوئی پورا کرنے کو کہتے ہیں، عہد کو پورا کرنا یہ وفا ہے. عربی زبان میں لفظ وفا عربی زبان کا ہے، اور عربی زبان میں وفا اور وفات ایک ہی دونوں خاندان سے ہیں، وفا اور وفات. کہتے ہیں فلاں وفات پا گیا، فلاں صاحب کی وفات ہو گئی. فوت نہ، فوت اور معنی ہے، وفات اور معنی ہے. انسان فوت نہیں ہوتا، اردو میں فوت ہوتا ہے، عربی میں فوت نہیں ہوتا، قرآن میں فوت نہیں ہوتا، قرآن میں انسان کی وفات ہوتی ہے. قرآن کے نقطۂ نگاہ سے کسی انسان کی فوت نہیں ہوتی بلکہ وفات ہوتی ہے. کیا فرق ہے فوت اور وفات میں؟ فوت نابودی کو کہتے ہیں، فوت قلدم ہونے کو کہتے ہیں، فوت نیست و نابود ہونے کو کہتے ہیں، معدوم ہو جانے کو فوت کہتے ہیں. جس کا کچھ بھی نہ رہے، نام و نشان نہ رہے، اس کو فوت کہتے ہیں. لیکن وفات، وفات نابود ہونے کا نام نہیں ہے. وفات کہتے ہیں وہ جو کسی کے اختیار میں چلا جائے، مکمل طور پر کسی کے اختیار میں چلا جائے، اس کو وفات کہتے ہیں. فوت نابود ہونے کا نام ہے. انسان نابود نہیں ہوتا، نیست نہیں ہوتا، معدوم نہیں ہوتا، کسی کے اختیار میں چلا جاتا ہے، اللہ کے اختیار میں چلا جاتا ہے انسان، اسی کو وفات کہتے ہیں. وفا بھی اسی کو کہتے ہیں. مکمل طور پر کسی چیز کو لے لینا وفا ہے، مکمل طور پر. آدھا لیں اور آدھا نہ لیں، یہ وفا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے کسی کا پڑا ہوا، 100 روپیہ ہے، 1000 روپیہ ہے، 1,00,000 روپیہ ہے، اگر آپ نے اس کو 90,000 دے دیا، 10,000 نہیں دیا، وفا نہیں کی، چونکہ پورا ادا نہیں کیا. جب مکمل ادا کریں گے آپ نے وفا کر دی ہے، مکمل ادائیگی کو وفا کہتے ہیں. اور با وفا اس کو کہتے ہیں جو خدا سے عہد کرے اور اس عہد پر قائم رہے اور اس عہد کو مکمل ادا کرے، ایک قدم بھی، ایک انچ بھی اس کا باقی نہ رہے، اس کو با وفا کہتے ہیں. جو عہد کو آخر تک پورا کر دے، کچھ بھی باقی نہ رہے، اس کے ذمے کچھ بھی نہ رہے، اس کو با وفا کہتے ہیں. محرم عہد کا مہینہ ہے، وہ عہد جن کو ہم نے وفا کرنی ہے، توڑنا نہیں ہے. وہ عہد گزشتہ سال یہی جو عنوان تھا، حاملان دین اور حامیان دین، حامی دین اور حامل دین میں یہ فرق بتایا تھا، یاد ہو اگر آپ کو، یہ فرق ذکر کیا تھا آپ کی خدمت میں. حامی وہ ہوتا ہے جو دین کے شعار دیتا ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن عہد نہیں رکھتا، اس کے دوش پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی جو اس کو ادا کرنی پڑے. صرف حامی ہوتا ہے، گرم جوش حامی ہوتا ہے، لیکن حامل وہ ہوتا ہے جس کے دوش پہ کوئی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری اس کو نبھانی ہے، ادا کرنی ہے. حامل دین با وفا ہو سکتا ہے، حامی دین کبھی با وفا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ چونکہ اس کے دوش پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. حامل دین با وفا ہوتا ہے. محرم عہد اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، عہد عاشورہ، عہد کربلا، عہد خون خدا کے ساتھ، عہد اپنے خدا کے ساتھ. اور اس عہد پہ قائم رہنے کا طریقہ محرم انسان کو بتاتا ہے، اور اس عہد کو وفا کرنے کا درس انسان کو دیتا ہے. اس لیے یہ ماہ تجدید عہد کا ماہ ہے. آج سے ہم نے خدا کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کرنی ہے، لیکن کسی کی امامت میں کرنی ہے، تنہا نہیں کرنا. سید الشہداء کی امامت میں یہ تجدید عہد کرنا ہے، پھر اس عہد کو ہم نے وفا کرنا ہے. عزیزان، مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم محرم کو فقط رسومات میں گزار دیتے ہیں، عہد نہیں کرتے، اس کی گہرائی میں نہیں اترتے، اس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگاتے، محرم سے لیتے نہیں ہیں، محرم کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، محرم میں کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری طرف سے محرم کے اندر کوئی ایڈیشن آ جائے، جبکہ محرم اپنے دامن میں آپ کے لیے بہت کچھ لگتا ہے. محرم کے اندر عبرتیں موجود ہیں، محرم کے اندر درس موجود ہیں، محرم کے اندر اسوے موجود ہیں، محرم کے اندر ماڈل موجود ہیں، محرم کے اندر راستے موجود ہیں، محرم کے اندر مقاصد موجود ہیں، محرم کے اندر روشیں موجود ہیں۔ محرم ایک مکتب ہے کامل، ایک مکمل مکتب ہے محرم۔ یہ موضوع بھی پہلے ہم نے بیان کیا ہے، عاشورہ وہ عنوان مکتب۔ محرم ایک آئیڈیالوجی ہے، محرم کے اندر جتنی قوت ہے ایک قوم کو متحرک کرنے کی اتنی کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ یہ سب محرم کے لوازمات ہیں، اور ہر سال محرم جن حالات کے اندر تکرار ہوتا ہے، ان حالات کو اگر مد نظر رکھیں، اس وقت صورتحال اور زیادہ سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ ہم اس سال کے محرم کے حالات کو مد نظر رکھیں، جن حالات کے اندر اس سال کا یہ محرم، یہ سوگ کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا اور ہمیں سعادت نصیب ہوئی ذکر سید الشہداء کی و مجالس محرم کی، اس سال کے حالات، صورتحال جو عالمی طور پر ہے اور جو ملکی طور پر ہے اور جو اندرونی طور پر تشیع کے اندر موجود ہے، یہ بھی محرم کے خطوط کو معین کرتی ہیں۔ یعنی ہر سال کے محرم میں پہلے سال کی نسبت فرق ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ حالات مختلف ہو جاتے ہیں۔ دس سال پہلے کا محرم اور آج کے محرم میں فرق آ گیا ہے، چونکہ حالات کا تبدیل ہو گئے ہیں۔ بیس سال پہلے کا محرم اور آج کے محرم میں فرق آ گیا ہے، اور آج کے محرم اور دس سال بعد کے محرم میں فرق ہوگا، کیونکہ حالات مختلف ہوتے جائیں گے۔ محرم، آپ توجہ کریں، جب آغاز ہوا، جس واقعہ کی یاد میں محرم شروع ہوا اور یہ سلسلہ آغاز ہوا، وہ حالات ہی کے تناظر میں سب کچھ ہوا۔ جو حالات تھے اس وقت 61 ہجری میں، یا اس زمانے میں جو حالات تھے، سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے کے حالات، وہ حالات کتنے اثر انداز تھے اس محرم پر اور دس محرم پر اور پورے دس محرم کے بعد کے واقعات پر، ان حالات کا کتنا گہرا اثر تھا۔ حالات سے لا تعلقی نہیں تھی، حالات کی طرف توجہ تھی اور حالات کی تاثیر تھی، اور محرم کی تاثیر حالات کے اوپر تھی۔ محرم حالات کا رخ بدلنے کے لیے تھا، نہ حالات کی رو میں بہنے کے لیے۔ ہر سال حالات میں کچھ فرق آتا ہے، جس طرح موسم کے لحاظ سے فرق آتا ہے، کبھی محرم گرمیوں میں آتا ہے، کبھی سردیوں میں آتا ہے، کبھی بہار میں آتا ہے، کبھی خزاں میں آتا ہے، اور جو جو ماحول میں، موسم میں فرق پڑتا ہے، ہم مجلس میں اسی طرح سے انتظام کرتے ہیں۔ گرمی کی مجلس باہر کرتے ہیں، سردی کی مجلس اندر کرتے ہیں، بہار کی مجلس کسی اور انداز سے کرتے ہیں، خزاں کی مجلس کسی اور انداز سے کرتے ہیں۔ اگر موسم محرم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، عزیز من، آپ کے ملک کے حالات، آپ کے قوم کے حالات، امت اسلامیہ کے حالات اور موجودہ اس دنیا کے اندر پیچیدہ حالات، یہ سب آپ کے محرم پر اثر انداز ہیں۔ اور محرم ان حالات کے سامنے دبنے کا نام نہیں، محرم بفرے ہوئے بے لگام حالات کا کنٹرول سنبھالنے کا نام ہے، ان کا رخ موڑنے کا نام ہے، ان کے اوپر اثر انداز ہونے کا نام ہے، حالات کی لگام تھامنے کا نام ہے، حالات کی رکاب تھامنے کا نام ہے، حالات کو قابو کرنے کا نام ہے محرم۔ محرم کے اندر بہت وسعت ہے، بہت گہرائی ہے۔ ہر سال کے محرم میں وہ خصوصی تقاضے مد نظر ہوں۔ دیکھیں، جمعہ، نماز جمعہ مقرر کی گئی عبادت، تاکہ مومنین اجتماعی طور پر، ایک خاص علاقے کے مومنین، چونکہ شیعہ فقہ کے مطابق اس کی حدود ہیں اتنے فاصلے کے اندر کہ وہ حدود مومنین نے اڑا دی ہیں، ختم کر دی ہیں، ابھی پڑوس میں مقابلے میں، ضد میں جمعے شروع کیے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ جمعے عبادت نہیں ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں، یہ کمپٹیشن ہے، یہ کسی اور چیز کے ہیں، یہ وہ اسلامی جمعے یا شرعی جمعے نہیں ہیں جو مقابلے میں ایک دوسرے کے شروع کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے یا اپنی ایک مرکزیت بنانے کے لیے، اپنی شہرت و نمود کے لیے، کہ متاسفانہ پورے ملک کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ عبادت شرعی خدا کا حکم ہے نماز جمعہ، اور اس کو غیر شرعی امور اصولوں کے تحت انجام دیتے ہیں۔ برفرض اگر شرعی فاصلے، زمینی فاصلے خیال رکھا بھی جائے، اس کا باقی حکمت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ نماز جمعہ کسی حکمت کے تحت فرض کیا گیا ہے، خطیب جمعہ، کہ نماز جمعہ میں رکعتیں کم کر دی گئی ہیں، گفتگو بڑھا دی گئی ہے، کہ نماز جمعے کے دن، باقی دنوں میں نہیں ہے، باقی دنوں میں آپ صرف رکعتیں پڑھیں، گفتگو نہ کریں، امام بھی گفتگو نہ کرے اور ماموم بھی گفتگو نہ کریں، آئیں اپنی نماز جماعت قائم کریں، چلے جائیں، بس ٹھیک ہو گیا، ضرورت پوری ہو گئی، واجب ادا ہو گیا۔ لیکن روز جمعہ آپ نے گفتگو پہلے سننی ہے، نماز بعد میں پڑھنی ہے، پہلے دو خطبے سنو، امام کے فرائض میں سے دو رکعتیں کم کر دے، خدا نے کہا کہ سجدے کم کر دو، رکوع کم کر دو، یہ قیام و قعود کم کر دو، یہ ذکر و تسبیح کم کر دو، گفتگو کرو، تقریر کرو، اور دو دفعہ کرو۔ اب یہ کہ حکمت ہے کہ جمعے کا وقت ویسے بھی محدود ہوتا ہے، کہ میں نے عرض کیا کہ مومنین نے اپنے اختیارات استعمال کیے اور وقت کی قید بھی اڑا دی اور زمانے کی اور زمین کی قید بھی اڑا دی۔ ابھی جمعہ شروع ہی 1:30 بجے ہوتا ہے، جو جمعے کے ختم ہونے کا وقت ہے، ایکسپائری وقت ہوتا ہے، اس میں ٹائم پہ جمعہ شروع ہوتا ہے۔ عزیز من، جمعہ زوال کے وقت اس کا وقت شروع ہوتا ہے، بہت زیادہ بھی اگر اس کا وقت ہو 1/4 گھنٹہ رہتا ہے، 1/4 گھنٹے کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور زوال آپ کے افق پر 12:15 بجے ہوتا ہے تقریباً۔ لاہور کے افق پر سورج کا زوال یعنی زور، شرعی زور 12:15 بجے ہے، یا 12:15 سے چند منٹ پہلے، یا 12:15 سے چند منٹ بعد، یہ زور شرعی کا وقت ہے۔ جو ہی مثلا 12:10 یا 12:13 ہوتے ہیں تو جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور 1 بجے سے پہلے ہی جمعے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں کہ فیکٹریوں میں چھٹیاں، اداروں میں گورنمنٹ کی چھٹیاں، یا دکان 1 بجے بند ہوگی، پھر ہم جمعہ شروع کریں گے، وقت تو جمعے کا نکل گیا۔ وہ کہتے ہیں حرج نہیں ہے، نکل گیا، ہم اور کام کریں گے جمعے کے دن بیٹھ کر۔ زمانے کی قید بھی اڑا دی، زمین کی قید بھی اڑا دی، ایک شرعی حدود ہیں کہ اتنے شرعی فاصلے کے اندر دو جمعے نہیں ہو سکتے، لیکن ہو رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں لوگ، علماء بھی پڑھا رہے ہیں اور فتوے بھی دے رہے ہیں۔ بلکہ ایک تو بڑی دلچسپ بات ہے، یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر لوں کہ دو جمعے جو تھوڑے سے فاصلے پر، 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہو رہے ہیں، گئے مولانا کے پاس کہ بھائی یہ تو شرعی فاصلہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر سیدھے آؤ تو شرعی فاصلہ نہیں ہے، لیکن یو ٹرن لے کر آؤ تو پھر 5 کلومیٹر ہو جاتے ہیں۔ مولانا کہتے ہی اسی کو ہیں جو کسی فرشتے سے بھی قابو نہ آئے۔ اس لیے دین پڑا تھا آپ نے، یو ٹرن کرانے کے لیے، اب سیدھے راستے سے ہٹا کے مومنین کو یو ٹرن کرواتے ہو۔ کہتے ہیں سیدھے راستے سے ہو تو فاصلہ نہیں ہے، یو ٹرن لے کر آؤ تو پھر 5 کلومیٹر پورے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر چیز میں یو ٹرن لیا ہوا ہے۔ جمعے کے خطبے میں خطیب ہو، صرف قاری ہونا کافی نہیں ہے، جمعے کا امام خطیب بھی ہو، خطاب کر سکتا ہو، اور خود سے نہ خطیب بن جائے، بلکہ جمعے کا دن امام مسلمین کے لیے ہے، امام مسلمین کی طرف سے متعین ہو، امام مسلمین متعین کرے، امام مسلمین یا خود جمعہ قائم کرے یا اپنا نمائندہ کسی شہر میں، کسی علاقے کے اندر متعین کرے، اس کے اذن سے، اجازت سے ہوگا۔ اور خطیب جمعہ گفتگو میں کیا کہے، نہ کہ عربی کا قاعدہ رٹا ہوا پڑھ کے سنا دے اور ذکر کر دے، وہ جو رٹے ہوئے عربی کے اندر ہیں کتاب سے پڑھ کر سنا دے، نہ، خطابت کرو، خطیب جمعہ ہو آپ، خطبہ دو۔ خطبے سے مراد یعنی امام مسلمین کی راہنمائی، امام مسلمین کی ہدایات، امام مسلمین کی نصیحتیں، امام مسلمین جو مسائل پیش کر رہا ہے وہ مسائل سارے اپنی قوم کو بتاؤ، آگاہ کرو ان کو. عزیزان، جمعے کی حکمت ہے. اسی طرح محرم کی مجالس، محرم کی مجالس میں ذکر پہ تاکید کی گئی ہے کہ ذکر سید الشہداء کرو، ذکر ہو مسلسل کئی ایام. آئمہ اطہار کی سنت ہے یہ، اگرچہ ہماری طرف سے اضافات بہت ہوئے ہیں اس کے اندر، ہر قوم نے، ہر علاقے والوں نے اس کے اندر بہت کچھ ڈالا، لیکن اصل بنیاد آئمہ اطہار کی جانب سے ہے کہ عزا کرو، عزاداری برپا کرو، اور اس عزاداری کے اندر خطیب آئے، شاعر آئے، ذاکر آئے، مرثیہ پڑھنے والا آئے، ہر زبان میں، ہر وہ زبان جو مؤثر ہو سکتی ہے لوگوں کے اوپر، اس زبان کے اندر آ کر لوگوں سے خطاب کرو. کیا کہے خطیب جمعہ، خطیب محرم؟ خطیب محرم کے فرائض عیناً امام جمعہ کی مانند ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم ہیں. خطیب جمعہ سے زیادہ بڑے فرائض خطیب محرم کے فرائض ہیں. کیا پیش کرے؟ اس شعبے کو بھی ہم نے پیشہ وروں کو سونپ دیا، کمرشل ہو گیا نا، ہر چیز کمرشل ہے. ابھی سے لاکھوں روپے کی مجلسیں ہوتی ہیں، طے ہوتی ہیں، سیزن طے ہوتے ہیں، بارگیننگ ہوتی ہے، ایک ایک آدمی کی ایک ہی جگہ جاتا ہے، پھر اس میں حساب ہوتا ہے، یہ پڑا وہ پڑا، اب یہ سب کچھ کمرشل. محرم کو ہم نے کچھ اور بنا دیا. عزیزان، خطیب محرم کے فرائض ہیں. خطیب محرم کے فرائض، مقصد کربلا، پیغام سید الشہداء، روح کربلا، روح عاشورا، لوگوں کو بیان کرے، وضاحت کرے، لیکن اپنے حالات کے تناظر میں، جن حالات میں آج 1400 سال بعد، 1434 سال ہجرت کو گزر چکے ہیں، اب 61 سال اس میں سے آپ منہا کریں تو محرم کی تاریخ بن جاتی ہے. آج 1300 کچھ سال کے بعد ہم بیٹھ کر اس مرکز میں بیٹھ کر، اس شہر میں بیٹھ کر ذکر محرم و ذکر سید الشہداء کر رہے ہیں. ان حالات کے تناظر میں ذکر سید الشہداء ہو، چونکہ ذکر سید الشہداء و کربلا صرف 61 ہجری کے حالات کے مقابلے کے لیے نہیں تھا، 61 ہجری کے حالات پر اثر انداز ہونے کے لیے نہیں تھا، بلکہ سلسلہ عزا اس لیے جاری کیا گیا تاکہ ہر زمانے کے حالات کے اوپر محرم اثر انداز ہو، کربلا اثر انداز ہو، عاشورا اثر انداز ہو. عاشورائی فارمولے، کربلائی فارمولے، کربلائی اصول، عاشورائی اصول امت کے سامنے رکھو. یہی امت عزادار، یہی امت سوگوار، یہی امت غم گسار. اس امت کو معلوم ہو کہ ہم آج کے حالات میں، آج کے زمانے میں اپنی مشکلات، اپنے مسائل عاشورا سے کیسے حل کر سکتے ہیں. اس لیے اتنا اہتمام کیا گیا. یوں نہیں کہ یہ سب کچھ فقط ثواب ہے، فلسفہ اس کا، ثواب وعدہ ہے خدا کا، اور وعدہ خدا سچا ہے. اب میں بارہا کہا ہے، مطمئن رہیں، ثواب کا جتنا وعدہ دیا گیا ہے اس سے زیادہ آپ کو عطا کیا جائے گا، اس بابت پریشان نہ ہو، وہ انشورڈ ہے آپ کا ثواب. اصل چیز روح محرم ہے. موجودہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، موجودہ حالات میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو انقلاب کامیاب کیا اور فرمایا یہ محرم و سفر سے انقلاب آیا ہے، اگر آپ تاریخ انقلاب پڑھ کے دیکھیں اور محرم کا کردار اس تاریخ تحریک کے اندر، سفر کا کردار و سفر کا ما اس سفر کا اثر و عاشورا کے اثرات اس تحریک کے اندر مشاہدہ کریں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امام کے کلام میں 100% صداقت ہے. اس لیے کہ یہ تحریک انقلاب، انقلاب کے مرحلے میں جب داخل ہوئی، عاشور کے دن داخل ہوئی، عاشور کے دن داخل ہوئی، عاشور سے پہلے یہ تحریک تھی، انقلاب کے مرحلے میں داخل نہیں ہوئی تھی. عملی انقلاب، انقلابی مرحلہ تحریک کا عاشور کے دن شروع ہوا. آپ کے سامنے ہیں حالات، میں نے تین شعبے ذکر کیے ہیں حالات کے، ایک عالمی حالات، اور عالمی حالات میں بھی خصوصاً امت اسلامی کے حالات، یا بہتر کہوں امت اسلامی، ذرا زیادہ دقیق شملہ نہیں ہے، کہوں دنیا اسلام، چونکہ امت نہیں ہے، امت اسلامی نہیں ہے، دنیا اسلام ہے، دنیا اسلام کے حالات، جہان اسلام کے حالات، پاکستان کے حالات، اور تشیع کے حالات. ان تین حالات کا حل ہمیں عاشورہ سے لینا ہے. ان تین حالات، ان تین شعبوں کے حالات کے اوپر عاشورہ کو اثر انداز ہونا ہے، محرم کو اثر انداز ہونا ہے. محرم کو پیشاوری سے باہر نکالو، محرم کو کمرشلزم سے باہر نکالو، محرم کو تجارت نہ بننے دو. حج تجارت بن گیا ہے، حج تجارت بن گیا ہے. اب حج کو حج کرنے کے لیے پھر کسی ابراہیم کی ضرورت ہوگی. یہ حج حج نہیں رہا. اقبال نے درست ترجمانی کی تھی کہ ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. یہ اللہ کا فرمانا ہے فرشتوں کو، کہ اے فرشتوں، میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، یہ سنگ مرمر کے کعبے سے میں بیزار ہوں، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. یہ کعبہ جو چائنا کو فائدہ دے رہا ہے، یہ حج جو چائنا کو فائدہ دے رہا ہے، یہ متولیان حج جو ہر غیر اسلامی طاقت کو فائدہ دے رہے ہیں، اس وقت اسلام کو و مسلمین کو فائدہ ہوگا جب کوئی ابراہیم آئے اس حج کو پھر زندہ کرے. عزیز امان، آپ جاتے ہو حج پر، کتنا کڑتے ہیں آپ، کتنا کڑتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر آداب سے حج بجا لانے نہیں دیا جاتا، آپ کو آداب سے زیارت کرنے نہیں دی جاتی، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. وہاں سے آپ بڑی حسرتوں کے ساتھ، بڑی آرزوؤں سے جاتے ہیں اور بڑی حسرتوں سے واپس آ جاتے ہیں. خدا شاہد ہے حاجی خوشی خوشی جاتا ہے اور روتا ہوا واپس آ جاتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے جی بھر کے وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ کرنے نہیں دیا گیا. البتہ بعض حاجی خوب بعض ایسی الٹی چیزیں بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ واقعاً ان کو روکنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحیح ادب بھی انہیں ادا بجا لایا نہیں جانے دیا جاتا. لیکن محرم تو کسی کے قبضے میں نہیں ہے، عاشورہ پر تو کوئی متولی مسلط نہیں ہے، کسی حکومت کے قبضے میں نہیں ہے، کسی کے پہرے نہیں ہیں، کسی کی پابندیاں نہیں ہیں. اس کو تجارت مت بننے دو. فرد فرد کا فریضہ، میرے سمیت آپ سب کا فریضہ ہے. محرم کو تجارت مت بننے دو، عاشورہ کو تجارت مت بننے دو، کربلا کو تجارت مت بننے دو، خون حسین پہ تجارت مت ہونے دو. اس مکتب سے اپنے حالات ٹھیک کرو، اس مقصد اس مکتب سے اپنی ملکی حالات، اپنے قومی حالات اور عالمی حالات پہ اثر انداز ہو آپ. عالمی حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کا سب سے اہم موضوع، بہت سارے موضوعات ہیں، غزہ آگ میں جل رہا ہے. اس وقت اسرائیل نے وحشیانہ بمباری غزہ کے اوپر، غزہ کے مظلومین کے اوپر شروع کی ہے، اور سب دیکھ رہے ہیں، یہ عرب اور غیر عرب اور نام نہاد حقوق بشر کے ڈنکا پیٹنے والے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کئی سالوں سے محاصرے کے اندر وہ عوام جن کو کچھ بھی نہیں مل رہا، ان کے اوپر اس طرح سے وحشیانہ بمباری کی جا رہی ہے. یہ تازہ ترین دو تین دن سے اتمن یہاں کا میڈیا، البتہ یہ فضلہ خور میڈیا نہیں بتاتا، ہمیں حقائق سے آگاہ نہیں رکھتا، لیکن آپ کی دسترس ہے الحمدللہ، آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کی رسائی ہے، آپ آگاہ ہو سکتے ہیں. ان چینلز کے ذریعے سے، ایک چینل جو آپ کو حالات سے دقیق آگاہ رکھتا ہے، اور کوشش کریں گھروں کے اندر لگائیں، پریس ٹی وی ہے، العالم سب سے اچھا ہے، المنار اور العالم، لیکن ان کی زبان عربی ہے، و زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، انگلش آتی ہے ہمیں، پریس ٹی وی انگلش میں ہے، اگرچہ اس میں بھی مسائل ہیں، میں پورے طور پر یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ اس میں آتا ہے وہ سب صحیح ہے، اس میں ہر چیز آتی ہے، وہ ناروا چیزیں اس کی قابل تائید نہیں ہیں، لیکن نیوز اس کی ہوتی ہیں، نیوز کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے وہ، اسے آپ چشم پوشی کریں، آنکھیں بند کر لیا کریں۔ حالات سے دقیق آگاہی کے لیے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن غزہ سے بھی بڑا اہم ایشو، چونکہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آپ کے ملک میں بھی اور دنیا میں بھی، غزہ پر یہ حملہ بلا وجہ ہوا، کسی قسم کی کوئی اشتعال انگیز کاروائی وہاں سے نہیں ہوئی، انہوں نے ان کا کمانڈر مارا، انہوں نے جوابی کاروائی، اور اب اندھا دھند اس کے اوپر بمباری کر رہے ہیں۔ غزہ کے اوپر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ جو گستاخی ہوئی رسول اللہ کی شان میں، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، سب کی، ملتوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، اسلامی دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے، حکمرانوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، ان سب کی توجہ ہٹانے کے لیے، چونکہ جن لوگوں نے حرمت رسول اللہ کا پرچم بلند کیا تھا، یہ وہی لوگ تھے جو فلسطین کے حامی ہیں، جو غزہ کے حامی ہیں، جو مظلومین کے حامی ہیں، اس لیے یہ حرکت شروع کی تاکہ توجہ ادھر سے ہٹا دیں۔ جس طرح آپ کے ملک کے اندر یہ ملالہ کا ڈرامہ شروع ہوا، دو لڑکیوں پہ حملہ ہوا، ایک مار دی گئی، ایک زخمی ہو گئی، جو مار دی گئی ہے اس کا نام بھی کسی کو نہیں آتا، مجھے بھی نہیں لگتا کہ یہاں بھی کسی کو پتا ہو جو ماری گئی ہے وہ، اس کا نام کیا تھا، لیکن جو زخمی ہوئی، ساری دنیا نے، یو این او نے اس کا دن منایا، کیا خبر ہے، اقوام متحدہ، علامہ اقبال کے بقول کہ یہ استعمار کی داشتہ و لونڈی، علامہ اقبال کے الفاظ ہیں یہ میرے نہیں، یہ داشتہ استعمار جس کے ذریعے سے ہر جنایت ہوتی ہے وہ پردہ ڈالا جاتا ہے، کسی چیز پر نہیں بولتے، کسی ظلم پر آواز نہیں اٹھاتے۔ ملالہ کا دن عالمی طور پر منایا گیا، کیوں؟ کہ کچھ چاہتے ہیں یہاں کرنا، کوئی پلان ہے ان کا، اس نسل جوان کو کسی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، نسل جوان کے لیے سیاسی لیڈر بنایا جوانوں کو بہکانے کے لیے، اب جوانوں کے لیے رول ماڈل بنایا، اب جوانوں کے لیے کیا، اور عالمی سطح پر گورڈن براؤن، جنایت کار ترین انسان برطانیہ کا، وہ آتا ہے نمائندہ بن کر ملالہ کے کیس میں، اور آپ کے فوج اور ایجنسیاں اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور ساری مشینری، آپ کا چیف چلا جاتا ہے اسپتال میں، آپریشن تھیٹر میں، اور رپورٹر کے طور پر خبر دے رہا ہے کہ ابھی گولی باہر نکال لی گئی ہے، ابھی پہلا ٹانکا لگا ہے، ابھی دوسرا ٹانکا لگا ہے، ابھی ڈرپ لگائی جا رہی ہے، ابھی ڈرپ آدھی ہو گئی ہے، ابھی ڈرپ ختم ہو گئی ہے، ابھی ڈرپ چینج ہو رہی ہے۔ یہ آپ چیف آف فوج کے، آپ کا یہ کام ہے کہ وہاں آپریشن تھیٹر میں جا کر یہ رپورٹنگ کرو؟ کبھی کسی فوجی کے لیے یہ کام نہیں کیا آپ نے؟ سلالہ پوسٹ پر، جب سلالہ پہ حملہ ہوا، اتنی حساسیت نہیں ہوئی جتنی ملالہ پہ ہو رہی ہے تمہیں۔ سلالہ میں کتنے پاکستانی فوجی مارے گئے، اس پہ کوئی حساسیت نہیں تھی، چند قدم اس طرف، اس میں کوئی حساسیت نہیں ہوئی یہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوموں کو یہ میڈیا کے ذریعے سے اور ان طریقوں سے لگانا، کسی ایشو میں لگا دینا، ان کے ذہنوں کو بہکانا، ان کی توجہ ہٹانا، اصلی موضوعات سے ہٹانا، عالمی مسائل میں، عالمی سطح پر اس وقت سب سے اہم ترین مسئلہ، جو تمام امت مسلمہ کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے اور ہونا چاہیے، وہ دفاع حرمت رسول اللہ ہے۔ اس سال کا محرم 61 ہجری کے محرم کی مانند ہو، 61 ہجری کا محرم دفاع حرم رسول اللہ کے لیے تھا، اب اس سال بھی محرم اپنے حالات پر اثر انداز ہو. دفاع حرمت رسول اللہ میں یہ محرم گزری. آپ بنائیں یہ ماحول جہاں جہاں مجالس میں آپ شرکت کرتے ہیں, جہاں خطبہ و ذاکرین تقریریں کر رہے ہیں, مجالس پڑھ رہے ہیں, اگر اس موضوع کے اوپر اشرا نہیں پڑھتے, مجلس نہیں پڑھتے, کم از کم اس کا تذکرہ ضرور کریں, آگاہ ضرور کریں عوام کو, میڈیا کے سپرد نہ کریں اپنی ملت کو, ان درندوں کے حوالے نہ کر دیں ملت کو کہ وہ ان کو جس موضوع پہ لگائیں یہ اسی موضوع کے پیچھے چل پڑیں. کمی ہے, بہت شدید مسائل کی کمی ہے. ہمارے پاس اپنا کوئی ایسا چینل نہیں ہے, ایک دو ہیں لیکن ان میں دم نہیں ہے کہ وہ اس موضوع کو اس طرح سے اٹھائیں جس طرح اٹھانے کا حق ہے, نہیں کرتے یہ کام. ضروری ہے ایک ٹی وی چینل, ایک نہیں کئی ٹی وی چینل, چونکہ جنگ میڈیا کی جنگ ہے, میڈیا کے ذریعے سب کچھ کر رہے ہیں. اور عزیزان ہمیں کرنا ہے یہ کام, اور سب مومنین کے لیے لازمی ہے یہ کام کریں, ورنہ آج کی یزیدیت کا مقابلہ مشکل ہو جائے گا, سخت ہو جائے گا, دشوار ہو جائے گا. تشیع تنہا ملت ہے ابھی پاکستان کے اندر جس کا اپنا ترجمان چینل نہیں ہے. جو اپنا موقف بیان کر سکے, جو جواب دے سکے. ملکی حالات محرم ہے. مجھے یاد ہے ایک محرم, اس وقت آپ کو بھی یاد ہوگا, چھوٹا سا تھا, جب محرم میں ووٹیں مانگی جاتی تھیں. 10 محرم کو عاشور کے دن خطیب ووٹیں مانگتے تھے فاسق و فاجر انسانوں کے لیے, یزید مآب انسانوں کے لیے ووٹیں مانگتے تھے, بڑے بڑے خطیب مشہور, آج بھی ان کی ریکارڈنگ شاید محفوظ ہو. نہ محرم ان کاموں کے لیے نہیں ہے, یہ مجالس سید الشہداء ان کاموں کے لیے نہیں ہے. محرم یزیدیت کے خلاف ایک آواز ہے, نہ یزیدیت کی توجیہ کے لیے. بنو امیہ ایسی مجالس کراتے تھے, ایسے خطیبوں کو لاتے تھے جو کربلا کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے تقدیر اور سرنوشت کے نظریات بیان کر کے, اور یہ کہتے تھے ان کی قسمت میں مرنا لکھا تھا, ہماری قسمت میں مارنا لکھا تھا, نہ ہم مجرم ہیں نہ وہ مظلوم ہیں, یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا, جس کا جو مقدر تھا اس کو مل گیا. محرم یزیدیت کے مقابلے کے لیے ہے, نہیں یزیدیت کو سہارا دینے کے لیے, یزیدیت کی مدد کے لیے, یزیدیت کی امداد کے لیے. سید الشہداء نے یزید کے مقابلے کے لیے جو عنوان, جو خطبہ دیا یزید کے گورنر کے دربار میں مدینہ کے اندر, وہ یہ تھا, یزید رجل فاسق, توجہ کرو, پیروان امام حسین, عزاداران امام حسین, توجہ کریں, جملے امام حسین کے سنیں اور پھر الیکشن کی تیاری کریں. سید الشہداء نے کیا فرمایا کہ یزید کا میں کیوں دشمن ہوں, جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے, خاندانی جھگڑا نہیں ہے, کسی اور ذاتی اختلاف پہ نہیں لڑ رہا, بلکہ کیوں اس کے خلاف نکلا ہوں, یزید رجل فاسق, شارب الخمر, قاتل النفس المحرمہ, مؤلن بالفسق, مثلی لا یبایو مثلہ. یزید کیا ہے؟ فاسق و فاجر, شرابی, نشئی, قاتل نفس محرمہ, دہشت گرد, و کل مکل فاسق و فاجر, علنی فسق و فجور کرنے والا, مولن بالفسق, مثلی لا یبایو مثلہ, جو مجھ جیسا میری راہ پر ہوگا وہ ہرگز ان صفات والے کسی کے ساتھ کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا. یہ خیال رکھنا, یہ ذہن میں رکھنا آپ. یوں نہیں ہے کہ آپ نے صندوقچی میں ڈال دیا اور قصہ ختم ہو گیا. نہ عزیز من، جس کو رائے دو گے رائے کے پیچھے آپ کو خود بھی جانا پڑے گا، اس رائے کے پیچھے جانا پڑے گا آپ کو، یہ خیال رکھنا. کوئی امریکہ نواز، امریکی ایما پر چلنے والا، امریکی مفاد کی خاطر سیاست کرنے والا، کم از کم یہ ہے کہ کسی ایسے کو ووٹ نہ جائے آپ کا. نہ کہ محرم میں ہم استفادہ کریں مومنین کے جم سے اور فساق کے لیے، فجار کے لیے، شرابیوں کے لیے. کیسے ہیں یہ لوگ، معلوم ہے آپ کو کیسے ہیں. ان کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دیں، پھر یہ کہیں کہ یہ ہماری ووٹوں سے بنے. کتنے فاسق ہیں جو مومنوں کی ووٹوں سے بنتے ہیں. کیوں محرم ہماری زندگیوں پر اثر انداز نہیں ہے؟ درود پڑھیے محمد والے. ہم بھول نہ جائیں مجلس سے باہر امام حسین علیہ السلام کو، بھول نہ جائیں حسین کو، امام بنائیں، تمام وقت اپنا امام بنائیں. جب گھر میں ہوتے ہو تو حسین امام ہو، جب مسجد میں ہوتے ہو تو حسین امام ہو، جب سیاست کرتے ہو تو حسین امام ہو، جب عملی میدان میں آتے ہو حسین امام ہو، ہر مقام پر جہاں بھی ہو حسین امام ہو. حسین کو الوداع نہ کہو. ہم چونکہ الوداع کہہ دیتے ہیں حسین، الوداع. اب آپ 10 دن تک آپ، اب باقی 300 دن ہم کسی اور کی طرف جائیں گے، رجوع کریں گے. یہ مت کرو. جب حسین کو لبیک کہو اور لبیک جب کہہ دیا، پھر آخر تک دامن حسین ترک مت کرو. ہر قدم پہ، ہر فیصلے میں، ہر سوچ میں، ہر تفکر میں حسین علیہ السلام کا دامن ترک مت کرو. یہ فریضہ ہے خطبہ محرم کا. محرم کی گہرائی، عاشورہ کی وسعت بتائیں تاکہ محرم حلال مشکلات ہو، نہ خود محرم مشکلات کا حصہ بن جائے. آج جب محرم آتا ہے، پولیس کے ساتھ میٹنگیں، انتظامیہ کے ساتھ میٹنگیں، مخالفین کے ساتھ میٹنگیں، اپنوں کے ساتھ میٹنگیں، اس کے ساتھ میٹنگیں، کہ کسی طرح سے محرم کا مسئلہ حل کرنا ہے. بیٹھ کر تھانوں میں حل ہو رہا ہے. یہ کیسا محرم ہے جو خود مشکلات کا شکار ہو گیا؟ یہ کیسا عاشورہ ہے جو خود مشکلات کا شکار ہو گیا؟ یہ کیسی عزاداری ہے جو خود مشکل کا شکار ہو گئی؟ جبکہ عزاداری مشکلوں کے حل کے لیے راستہ تھا ہمارے لیے. وہ زینبی عزاداری، جہاں جہاں بھی آپ جو بھی سن رہے ہیں، چونکہ مومنین حاضر کے علاوہ بھی بعض لوگ سن رہے ہیں یہ گفتگو اور شاید بعد میں سنیں گے، ان سب سے گزارش ہے، جہاں جہاں بھی آپ کسی ذاکر خطیب تک رسائی ہے، ان سے درخواست کرو، مؤدبانہ درخواست کرو ان سے کہ یہ محرم دفاع حرمت رسول اللہ کے لیے گفتگو کرو. مجالس کا ماحول بناؤ. کوئی حرج نہیں ہے مجلس کسی کی ہو رہی ہے، آپ اپنے پیسے سے چند بینر، چند پینفلیکس، چند پوسٹر لگا دو تاکہ مجلس کے ماحول میں یہ نظر آئے ہمیں کہ یہ دفاع حرمت رسول اللہ کا ماہ ہے. بانیان مجلس سے درخواست کرو، مؤدبانہ درخواست کرو. اب یہ لوگ ہیں عظیم خدمت انجام دیتے ہیں، مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ان سے درخواست کرو. نوحہ خان، مرثیہ خان، ماتمی حضرات، سب جتنے طبقات عزا کے اندر ہیں شرکا، سب کے سب محرم ان حالات میں گم نہ ہونے دے ہمیں. میڈیا کے اختیار میں مت جاؤ، کربلا کے اختیار میں آؤ، محرم کے اختیار میں آؤ. مجالس کا کام یہی ہے کہ شیاطین نے سال بھر جو راستہ روکا اور جو راستہ کھولا، محرم آ کر ان کھلے راستوں کو بند کر کے اور بند راستوں کو کھول دے. یہ محرم کا فریضہ ہے, یہ محرم کی ذمہ داریاں ہیں, یہ خطباء و بانیان و شرکاء کی ذمہ داریاں ہیں. اور اسی میں خوشنودی ائمہ اطہار ہے, اسی میں خوشنودی شہداء کربلا ہے, اور اسی میں خوشنودی رسول اللہ ہے, اور اسی میں خوشنودی سید الشہداء ہے. آج اگر سید الشہداء ہوتے کون سا موضوع چھیڑتے؟ آیا پاکستان کے الیکشن پہ زیادہ توجہ مرکوز کرتے یا حرمت رسول اللہ کا دفاع کرتے؟ کون سا موضوع زیادہ چھیڑتے؟ آج اگر ظہور ہوتا اور ہم اتنے خوش نصیب ہوتے اپنے مولا کے چہرہ انور کی زیارت کر سکتے اور زمانہ ظہور میں ہوتے, امام ہم سے کیا کرواتے؟ ہمیں کس موضوع کے پیچھے لگاتے؟ کیا کہتے کہ کیا کرو آپ, وہی جو آج کل ہم کر رہے ہیں؟ نہ, یقیناً حرمت رسول اللہ سب سے بڑا اہم موضوع ہوتا. اس لیے کہ ہمیں تاریخ ائمہ میں یہی ملتا ہے کہ جب بھی حرمت رسول اللہ پائمال ہوئی ہے, سب کچھ چھوڑ کر, سب کچھ چھوڑ کر مقدسات دین کو بچایا گیا ہے. اور اتنا بچایا گیا ہے کہ حرمت دین, دین خدا و حرمت رسول اللہ پر اپنی جانیں و اپنا خاندان بھی قربان کر دیا گیا ہے. لبیک اسی طرح سے ہے جس طرح سے حاجی جاتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہے کہ خدایا میں حاضر ہو گیا ہوں. آج پہلی محرم ہے اور الحمدللہ آپ نے لبیک کہہ دیا, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا حسین. یعنی آج آپ اعلان کر رہے ہیں پہلی محرم کو کہ ہم میدان میں ہیں, اور اس لبیک کے بعد کبھی اس میدان کو ترک نہیں کریں گے. لیکن لبیک ایسی کہیں جو شایان شان ہے اس ہستی کے جس کو لبیک کہہ رہے ہیں, جو شایع نشان رسول اللہ ہو, جو شایع نشان حسین علیہ السلام ہو, اس لبیک کے لیے دو زانو ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے, چند منٹ کے لیے, چھوٹے بڑے سب بزرگ, دو زانو, دو زانو تشہد میں, انقلابی تشہد, نماز کا نا انقلابی تشہد, اور دونوں مٹھیاں بند کریں گے اور دونوں مٹھیاں فضا میں لہرا کر. اب یہ ذہن میں رکھو کہ یکم محرم ہے اور آپ کاروان حسین علیہ السلام میں شامل ہونا چاہتے ہو, آپ کی آرزو یہ, اس لیے یہاں آئے ہو, ورنہ کس لیے آئے ہیں؟ یہاں تو کوئی اور چیز نہیں ہے, صرف عہد کے لیے آئے ہیں. اس طرح سے لبیک کہو کہ یہ عہد ہو جائے, پہلے دن ہی عہد کرو, آج پہلے رسول اللہ کے ساتھ, پھر سید الشہداء کے ساتھ عہد کرو. اور عہد بھی صرف زبان سے نہیں کرنا, ورنہ بھول جائیں گے ہم. عہد کرو ایمان کے ساتھ, دل کے ساتھ, روح کے ساتھ, دل کی گہرائیوں کے ساتھ, ایمان کے عمق کے ساتھ عہد کرو رسول اللہ کے ساتھ, اس رسول کے ساتھ جس کی حرمت آج پائمال ہو رہی ہے, وہ رسول جس کی حرمت پائمال, حرمت پکار رہی ہے. حل من ذاب بن یدب عن حرم رسول اللہ, پیچھے جملہ لکھا ہے نا, یہ امام حسین علیہ السلام کا آخری جملہ ہے کربلا کے میدان میں عصر عاشور. حل من ذاب بن یدب عن حرم رسول اللہ, کیا کوئی ہے ایسا جو حرم و حرمت رسول کا دفاع کرے؟ آج آپ نے جواب دینا ہے سید الشہداء کو, ہم ہیں دفاع حرمت رسول کرنے والے اور دفاع کربلا و دفاع راہ حسین ابن علی کرنے والے. دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ عزیزان کہنا ہے, سب نے مل کر بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ. الحمدللہ آمادگی پیدا ہو گئی ہے، اب اس آمادگی کے ساتھ اب روحیں تیار ہیں، اب ایمان تیار ہے، اور یہ جملہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ صرف کاغذ میں اور دیوار پہ نوشتہ ہے، یہ در حقیقت جس ہستی کا جملہ ہے، سمجھو وہ ہستی آپ کو پکار کے کہہ رہی ہے، کیا کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرنے والا ہو؟ آپ نے جواب دینا ہے، اور جواب میں مد نظر رکھو کہ اپنے مولا کو جواب دے رہے ہو، نہ مجھے جواب دے رہے ہو، اپنے مولا کو خطاب کر کے، حسین علیہ السلام کو خطاب کر کے، سب پوری آمادگی کے ساتھ، لبیک یا حسین، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ خداوند تعالی آپ کو لبیک گویان رسول، لبیک گویان یا حسین میں انشاءاللہ شمار کرے۔ حسین کو یہی چاہیے تھے لبیک والے، الوداع والے نہیں چاہیے تھے۔ حل من کا جواب الوداع نہیں ہوتا، خدا حافظ نہیں ہوتا، حل من کا جواب لبیک ہے، اے مولا آپ نے بلایا میں حاضر ہو گیا۔ یہ لبیک علامت ہے کہ اب میں حاضر ہوں، ہر چیز کے لیے حاضر ہوں۔ عزیزان، یا میں موضوع بھی آپ کی خدمت میں متعارف کرا دوں آج تمہیدی گفتگو کی، حقیقت محرم، فلسفہ محرم، مقصد محرم، اہمیت محرم، فرائض و وظائف محرم، مختصر جو موضوع آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آغاز کرنا ہے، جو انہی حالات کے تناظر میں اور عاشورائی موضوع اور کربلا سے الہام لے کر جو موضوع ہم نے شروع کرنا ہے، وہ ہے دشمن شناسی از نظر قرآن و از نظر عاشورہ و کربلا۔ شناخت دشمن جو کربلا کا اہم ترین پہلو ہے، وہ موضوع ہے، اور قرآن کا اہم ترین پہلو ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانو، دشمن کون ہے۔ دشمن کی پہچان نہ ہونے نے ہمیں بہت نقصان دیا ہے، خدا شاہد ہے۔ اگر حقیقی دشمن کی پہچان ہوتی اور حقیقی دشمن کے ساتھ ہماری کوئی نبرد ہوتی، آج تک اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا دشمن کو نہ پہچاننے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ آج بھی جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ تشیع کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ سب دشمن کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے۔ ماور کر لیں آپ، میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، دشمن کو نہ پہچاننا کتنی بڑی جہالت اور کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی غفلت ہے، جس کا کتنا خمیازہ ادا کرنا پڑتا ہے، وہی جو آج ہم ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں میں نے سورہ مبارکہ فاطر کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، میں اسے دہرا دیتا ہوں، آپ بھی اس کو دیکھ کر آئیے گا۔ سورہ مبارکہ فاطر میں آیت 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارے لیے، یا ایوہ الناس، پہلی آیت 5 نمبر میں ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، خدا کے وعدے حق ہیں و سچے ہیں، شک نہ کرو اللہ کے وعدوں میں، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ دنیاوی دھوکا اور یہ غرور تمہیں دھوکے میں اللہ سے دور نہ کر دے۔ دھوکے میں مت رہنا، دھوکے میں نہ رہنا، غرور دھوکا، فریب میں، دھوکے میں مت آنا۔ سادہ لوہی نہ دکھانا. بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ابھی بیان ہوگا, انہی کی تشریح ہوگی انشاءاللہ ان جملوں کی. ان الشیطان لکم عدوون, شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا, تم بھی اسے دشمن کے طور پر لو. فاتخذوہ, شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اسے دشمن کے طور پر لو. فاتخذوہ عدوا, اس کو دشمن کے طور پر لو. انما یدعو حزبہ, شیطان اپنی حزب اور اپنی پارٹی کو بلاتا ہے. لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ, تاکہ انہیں جہنم کی راہ پر ڈال کر اور انہیں اصحاب جہنم بنا دے. الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, جو کفار ہیں, راہ کفر عطا کی اختیار کیا, ان کے لیے اللہ کے پاس عذاب شدید ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ, لیکن جو خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ عمل صالح انجام لاتے ہیں, خدا اکبر تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے مغفرت و اجر کبیر ہے. اسی آیت کے اندر بہت اہم نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے دشمن مانو, اپنا دشمن کے. فاتخذوہ عدوا, شیطان کو اپنا دشمن بناؤ, شیطان کو اپنا دشمن مانو, شیطان کو بعنوان دشمن لو. دشمن کو پہچان نہ ہونے نے تاریخ میں بہت کچھ نقصان پہنچایا جو آج تک ہمیں پہنچ رہا ہے. بہت سارے نقصانات اس وجہ سے ہوئے کہ دشمن کی پہچان نہیں تھی. امیر المومنین کے خطبے, وہ فریادیں امیر المومنین کی درد بھری پر ہیں اس بات سے کہ امیر المومنین فرماتے تھے, کیا ہو گیا تم لوگوں کو, تمہیں کیوں پہچان نہیں ہے, نہ دوست کی پہچان ہے نہ دشمن کی پہچان ہے. جب کنفیوژن آ جاتی ہے, جب حیرت و سرگردانی آ جاتی ہے, اس وقت چند چیزوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. مقصد کی پہچان ختم ہو جاتی ہے, مقصد تک پہنچنے والا راستہ الجھ جاتا ہے, کون سا راستہ چلیں, مقصد کے راہ کے اوپر چلنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا, کس طریقے سے چلیں ہم, اور اس مقصد پر چلانے والا راہبر راہنما کون ہے یہ معلوم نہیں ہوتا, اور ایک اس دشمن میں اس راہ پر کمین لگائے کمین گاہ میں بیٹھا ہوا دشمن معلوم نہیں ہوتا کون ہے. چہ بسا دشمنوں کو انسان راہنما بنا لیتا ہے, راہنماؤں کو دشمن بنا لیتا ہے. یہ کنفیوژن آج جہان اسلام میں بھی ہے, دنیا اسلام میں بھی ہے, اور دنیا اسلام کے اس خطے جس کا نام پاکستان ہے اس کے اندر بھی ہے, اور یہی کنفیوژن آج ہر طبقے کے اندر وہ حتی ملت تشیع کے اندر بھی موجود ہے. یہ جملے جو آپ مقصد کے بارے میں سنتے ہیں, یہ جملے جو آپ راہوں کے بارے میں سنتے ہیں, یہ جملے جو آپ طریقہ کار کے بارے میں سنتے ہیں, یہ جملے جو آپ دشمن کے بارے میں سنتے ہیں, یہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ یوں کہتا ہے, یہ یوں کہتا ہے, جس کو سب صحیح نظر آتے ہیں, جس کو سب غلط نظر آتے ہیں, یہ کنفیوز انسان ہے. اس کو شناخت نہیں ہے, نہ راہ کی شناخت, نہ راہزن کی شناخت, نہ راہبر کی شناخت, نہ مقصد کی شناخت, نہ دشمن راہ و نہ دشمن مقصد کی شناخت. بیداری و شعور کا مطلب یہی ہے کہ یہ چند چیزیں انسان کو سمجھ میں آ جائیں, مقصد سمجھ میں آ جائے, کلیئر سمجھ میں آ جائے, پھر یہ نہ کہے جی فلاں یوں کہتا ہے وہ یوں کہتا ہے مقصد کے بارے میں, ہمیں تو مقصد ہی سمجھ میں نہیں آتا. نہ, اتنا کلیئر مقصد ہو جائے کہ جو مرضی یہ کہتا ہے کہتا رہے, لیکن آپ کا مقصد بالکل واضح ہو, کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں, راستہ اس مقصد تک جانے والا معین و صاف و شفاف ہو. یہ جملہ زبان پہ نہ ہو جی ہمیں کچھ وہ کہتا ہے یہ راستہ ہے, کوئی یہ کہتا ہے یہ راستہ ہے, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی راستہ کون سا ہے. یہ کنفیوژن ہے, یہ حیرت ہے, اس حیرت میں کبھی کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی. راہبر کے بارے میں یہ کوئی کہتا ہے یہ ہے, کوئی کہتا ہے یہ ہے, یہ کنفیوژن دور ہونی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر دشمن, ہمارا دشمن کون ہے, کون ہے جو جس نے حالات یہاں تک پہنچائے ہیں, کون ہے جو تمام دشمنیوں کی جڑ ہے, قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، عاشورہ اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، سید الشہداء کیا فرماتے ہیں، امیر المومنین کیا فرماتے ہیں، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، کیا معیار دیے ہیں کوئی ہمیں؟ ظاہر ہماری فرصت محدود ہوگی، ان سب راہوں کے بارے میں، ان سب عناوین میں نہیں گفتگو ہو سکتی، ان میں سے صرف ایک، یعنی مقصد شناسی نہیں ہوگی گفتگو، اجمالی تذکرہ ہوگا، لیکن اصل محور دشمن کے بارے میں ہوگا، دشمن شناسی از نظر قرآن۔ قرآن کہہ رہا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کو دشمن مانو، اس کو دشمن لو، فاتخذوه عدوا، جو کام ہم نے آج تک نہیں کیا۔ میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب بھی حرمت رسول اللہ و حرمت دین و مقدسات دین پہ کوئی حملہ ہوا ہے، معصومین نے سب کو چھوڑ کر حرمت رسول اللہ کا دفاع کیا ہے۔ مکہ میں رسول اللہ کی حرمت پائمال کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، کرتے بھی تھے، گستاخیاں کرتے تھے، ابو جہل و ابو لہب جیسے بہت سارے لوگ جو بعد میں کچھ مسلمان ہو گئے اور کچھ نہیں ہوئے، یہ سب مل کر حزبیں بنا کر، گروہ بنا کر، ان کا کوئی اور کام نہیں تھا سوائے رسول اللہ کی بے حرمتی کے، گستاخی کے، رسول اللہ پہ کبھی کانٹے پھینکتے، کبھی معاذ اللہ کوڑا کرکٹ پھینکتے، کبھی تہمت و دشنام، جو قرآن نے بعض ذکر بھی کی ہیں، بعض نہیں بھی کی ہیں ذکر کی، عورتیں و مرد جن کا قرآن نے ذکر کیا، یہ سب مل کر رسول اللہ کے اوپر حملے کرتے۔ رسول اللہ اپنے مقصد میں، اپنے مشن میں مشغول تھے۔ اس وقت کون تھا مدافع؟ اس وقت دو شخصیات، دو ہستیاں پورے مکہ کے اندر تھیں جو مدافع تھیں ان تمام بے حرمتیوں کے مقابلے میں۔ ایک کا نام جناب ابو طالب تھا اور ایک کا نام جناب خدیجہ الکبریٰ۔ یہ دو ہستیاں سپر تھیں، ڈال تھیں رسول اللہ کی۔ ہر بے حرمتی کا جواب، ہر حملے کا جواب ان ہستیوں نے دیا، وہ آخر کار ان دونوں کی موت زہر تلوار سے یا زہر سے شہید نہیں کیا گیا، لیکن مانند شہادت تھی ان کی موت۔ اسی عرصے میں جب شیب ابی طالب میں محاصرے میں تھے، اسی عرصے میں ان دونوں کی وفات ہو گئی، شہادت گنا وفات تھی ان کی، مانند شہادت وفات تھی ان کی۔ اور دفاع رسول اللہ میں کسی قدم پر بھی پیچھے نہیں ہٹے، یہ اسوے ہیں ہمارے لیے۔ پورے مکہ کے اندر صرف دو مدافع، آج لاہور کے اندر کتنے مدافع رسول اللہ موجود ہیں، پورے مکہ کے اندر، اور اس طرح کے دشمن ابو جہل و ابو لہب جیسے اور مغیرہ جیسے دشمن، ان میں یہ دو ہستیاں دفاع کر رہی ہیں۔ اور پھر تیسری ہستی جو اس وقت بچپن میں تھے لیکن بعد میں مدافع رسول بنے، جنہیں رسول نے اپنا وسیع انتخاب کیا، امیر المومنین۔ مکہ کے اندر کس طرح سے رسول اللہ کا دفاع کیا؟ عزیزان، امامت کا راستہ ہی دفاع رسالت کا راستہ ہے، امامت ہے ہی مدافع رسول اللہ۔ جب جنگ احد میں سب رسول اللہ کو زخمی حالت میں چھوڑ کر اپنی جانیں بچانے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت امیر المومنین نے رسول اللہ کا دفاع کیا۔ تشیع، ائمہ تشیع، اس کا امتیاز یہی ہے، دفاع حرمت رسول اللہ۔ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، ہر ایک اپنے کام میں لگ گیا، کوئی سیاسی کاموں میں لگ گیا، پارٹیاں حزبیں فوراً پہنچ گئیں، میٹنگیں شروع کر دیں سیاسی، رسول اللہ کا کفن و دفن چھوڑ دیا۔ رسول اللہ کے کفن و دفن میں شریک نہیں ہوئے۔ توجہ کریں، اقتدار و سیاست کس طرح انسان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتی ہے۔ ساتھی رسول اللہ کے، ہم نوالا و ہم پیالا، سفر و حضر کے دوست، رسول اللہ کے کہنے پر جان دینے والے، جان نچھاور کرنے والے، لیکن جب اقتدار کا مطلب آتا ہے، وقت آتا ہے، اقتدار پرست اپنے رسول کو بھی کیا دیر ہو رہی تھی؟ اس قیمت پر اقتدار کے رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیں؟ بہت سارے ایسے تھے جو تجارت کے لیے چلے گئے، رسول اللہ نے بہت سارے فرامین دیے ہوئے تھے، ایک لشکر تیار کیا ہوا تھا، ایک جوان 17 سالہ جوان کی سربراہی میں، اور سب کو کہا ہوا تھا کہ یہ لشکر لے کر جاؤ اس مارکے میں، نبارد میں جاؤ، کوئی بھی نہیں گیا، رسول اللہ کے فرامین کو ٹھکرا دیا۔ ایک ہستی فقط، اس ہستی کو پتا چل رہا تھا اب کس قیمت پر دفاع کیا رسول اللہ کا، وہ احترام، رسول اللہ کے جنازے کو دفن کرنا احترام ہے رسول اللہ کا، رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑنا بے حرمتی ہے رسول اللہ کی۔ اگر کوئی بیٹا باپ فوت ہو اور وہ بیٹا دکان کھول لے جا کر، کیا یہ بے حرمتی سمجھی جاتی ہے؟ یہ نہیں سمجھی جاتی۔ بیٹا کہ میری میٹنگ ہے بہت اہم، جب باپ مر جائے بیٹا میٹنگ میں چلا جائے، بے شک کسی قسم کی میٹنگ ہو، سیاسی میٹنگ ہو، اقتدار کی میٹنگ ہو، جس قسم کی میٹنگ ہو، انتخاباتی میٹنگ ہو، باپ کا حق پہلے ہے تیری گردن کے اوپر۔ اور یہاں تو رسول اللہ کی ذات ہے، امیر المومنین نے حرمت رسول اللہ کی پاسداری کی عزیزان، اور امیر المومنین کو پتا تھا، لہجے لہجے کی خبر تھی، بتا رہے تھے، ہر آن آ کر ایک نئی رپورٹ مل رہی تھی کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اور امیر المومنین جانتے تھے کیا ہو رہا ہے، اور فرماتے تھے میری آنکھوں کے سامنے میری میراث لٹتی رہی، لیکن میں رسول اللہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ عزیزان، اس علی کے پیروکار ہیں ہم، جس کا اقتدار چلا گیا، حزب انصار نے میٹنگ کی، حزب مہاجرین، نہ تمام انصار تھے و نہ تمام مہاجرین، باقی اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، ایک پارٹی، دو پارٹیوں کا کام تھا یہ، دو پارٹیوں نے سمجھوتا کیا آپس میں، ان دو پارٹیوں میں پہلی پارٹی نے فیصلہ کیا، دوسری پارٹی نے ان کی رائے بدل دی، جا کر اثر انداز ہوئے۔ اگر امیر المومنین چلے جاتے یقیناً دوسری پارٹی کے فیصلے پر بھی اثر انداز ہو سکتے تھے، اگر چلے جاتے یہ سب کو چھوڑ کر اور توجیہات کرتے کہ یہ مسئلہ اسلام کے لیے بہت ضروری ہے، جانشین و وسیع کا اور سیاسی، لیکن امیر المومنین کو معلوم تھا میرے نہ جانے سے محرومیت ہے، لیکن اس کے باوجود، کیونکہ اس جانے میں حرمت رسول اللہ پائمال ہوتی ہے، حرمت دین رسول اللہ پائمال ہوتی ہے، اور علی کو خدا نے دفاع حرمت رسول کے لیے پیدا کیا ہے۔ علی 12 سال کے تھے، رسول اللہ کا دفاع شروع کیا، حرمت رسول اللہ کا دفاع شروع کیا، اور آخری دم تک، روز آخر، 19 رمضان تک و 21 رمضان تک مدافع حرمت رسول اللہ رہے امیر المومنین۔ رسول اللہ کو دفن کیا، امیر المومنین نے دفن کر کے ہاتھ جھاڑے اور روتے ہوئے سلام پڑھا رسول اللہ پر، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، اگر میں یہاں سے اٹھ کے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو فراموش کر رہا ہوں، یا رسول اللہ، اب آپ کے بغیر علی کے لیے یہ دنیا تاریک ہے، وہ مرثیہ دردناک رسول اللہ کے روزے پہ پڑھا، روزہ اطہر پر، اور پھر اس کے بعد گئے، اور پھر دیکھیں رسول اللہ کی بیٹی جناب سیدہ اتنا دکھ تھا رسول اللہ کا کہ سیدہ چند ماہ یا 2.5 ماہ یا 3 ماہ 90 دن یا 75 دن روتی رہیں، اتنی روئیں کہ دنیا کے معروف رونے والوں میں شمار ہوا۔ یعقوب ساری عمر روئے، ایوب ساری عمر روئے، خدا کی بارگاہ میں فاطمہ 3 ماہ روئیں، لیکن روایت میں ہے، معصوم کی روایت ہے، یہ معصوم کا فرمان، کسی عالم کا نہیں کہنا، معصوم کا کہنا ہے کہ ہماری جدہ 3 ماہ میں اتنی روئیں کہ کائنات کے سب سے زیادہ رونے والوں میں شمار ہوں گے۔ کس میں روئیں؟ فراق رسول اللہ میں روئیں۔ عزیزان، وہ فاطمہ اگر آج ہوتی، آج فاطمہ کیا مانگتی ہیں ہم سے، آج سیدہ کیا مانگتی ہیں آپ سے؟ عزیز من، سیدہ نے خود کس پر آنسو بہائے؟ سیدہ کے بیٹے پر رونے والوں، سیدہ کے بابا کی بھی حرمت پائمال ہو رہی ہیں، سیدہ بیٹے کے لیے بھی بیتاب ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے جب جناب زینب اولیاء کے فرزند کی لاش آئی سامنے رکھی، نہیں روئیں، بیٹے پہ نہیں روئیں۔ لیکن جب اپنے بھیا کو مقتل میں دیکھا، فریادیں کر رہی تھی، چیخ چیخ کے پکار رہی تھی، اے عمر سعد کیا تو نہیں دیکھ رہا یہ لعین کیا کر رہا ہے؟ جب پسے گردن سے خنجر چل رہا تھا، اب جناب سیدہ مدافع بنی، ایک طرف سے مدافع حرمت رسول اللہ بنی اور ایک طرف سے مدافع ولایت بن گئی۔ رات بھر بابا کو روتی اور دن کو مدینے کے دروازے جا کر کھٹکھٹاتی، ولی کی نصرت کے لیے لوگوں کو بلاتی، کوئی بھی نہیں آتا، دروازہ نہیں کھولتے تھے، چونکہ سب جانتے تھے کہ ان ایام میں صرف فاطمہ ہی دروازے پر آ سکتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک بزرگ نے دروازہ کھول دیا، دستک سنی تو آ کر دروازہ کھول دیا، جب در پہ نبی زادی کو دیکھا تو پوچھنے لگا کیوں آنا ہوا؟ تو بی بی نے کہا اور کچھ نہیں کہتی ہوں، فقط گواہی دے دو جو کچھ رسول اللہ سے سنا تھا۔ کہنے لگا مجھے یاد نہیں رہا، دو مہینہ پہلے کی بات تھی، دو مہینہ پہلے کی بات تھی، یاد نہیں رہی عزیزہ۔ بہت زخمی دل تھا جناب سیدہ کا، بہت زخمی دل تھا۔ جناب سیدہ جیسی صبور و حلیم و بردبار بی بی جو نمونہ و اسوہ تھی پوری دنیا کے لیے، کیوں منہ موڑ لیتی ہے ان لوگوں سے جب وہ عیادت کے لیے آتے ہیں؟ کہتی ہے میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس لیے کہ انہوں نے اتنا دل دکھایا تھا فاطمہ کا، اتنا جگر دکھایا تھا فاطمہ کا۔ بی بی کا بڑا عظیم حوصلہ تھا، بہت عظیم حوصلہ تھا۔ جب مسجد نبوی میں گئی خطبہ دینے کے لیے گئیں، روایات میں لکھا ہوا ہے کس عالم میں خطبہ دیا، روایات میں لکھا ہوا ہے ایک بلند ردا بی بی نے، مکنہ تھا، مکنے کے اوپر بلند ردا تھی، اور وہ ردا اتنی برقع اتنا بلند تھا چادر کہ زمین پر لگ رہی تھی، زمین پر گسٹتی جا رہی تھی، اتنی پردے کی پابند تھی بی بی۔ اس پردے میں جا کر پھر مسجد النبی میں مرد ایک طرف بیٹھے گئے اور ایک پردہ بیچ میں کھڑا کیا گیا، بی بی اس پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر خطبہ دے رہی تھی۔ اس پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر خطبہ دے کے جب واپس آئیں گھر میں، بلک بلک کے رو رہی تھی، بلک بلک کے رو رہی تھی۔ ایک طرف ام ایمن تھی، ایک طرف حسنین تھے، اور بلک بلک کے رو رہی تھی۔ امیر المومنین نے پوچھا بی بی کیا ہوا، اتنی کیوں رو رہی ہیں؟ روتے ہوئے فریاد کر کے فرماتے ہیں علی مجھ سے گواہ مانگتے ہیں، مجھ سے گواہ مانگتے ہیں، یہ بے حرمتی ہے، میری بات پہ اعتبار نہیں ہے، مجھ سے گواہ مانگتے ہیں۔ جزاکم ربکم، اجرکم ربکم۔ عزیزان یہ داستان یہیں سے غم کی شروع ہوتی ہے، سوگ سارا یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ کس کس کو روئے فاطمہ؟ رسول اللہ کے فراق کو روئے، علی کی تنہائی کو روئے، اس مسجد میں ہونے والی بے حرمتی کو روئے، کس کس درد کو فاطمہ روئے؟ کتنا جگر پارا پارا تھا فاطمہ کا۔ امیر المومنین جب گھر میں آئے، امیر المومنین کو پریشان دیکھا، کہنے لگے اے ابل حسن، پریشان لگتے ہیں لوگ، ستاتے ہیں، مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں لوگ آپ کو ستاتے ہیں، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی کیا فرماتے ہیں؟ اے بنت نبی، اے کاش فقط اتنا ہی ہوتا، مجھے سلام نہ کرتے، میں سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ آخر علی سے کیا گناہ سرزاد ہوا، علی سے کیا جرم سرزاد ہوا، اتنی بے حرمتی۔ اور پھر وہ وقت جب جناب سیدہ زخمی حالت میں پشت در زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا فضا کو بلاتی ہیں، الیہ الیہ یا فضا، فضا آتی ہیں، فضا کو کہا فضا کان میرے قریب کرو، فضا کان قریب لے کر آتی ہیں اور بی بی فرماتی ہیں فضا خبردار، علی کو خبردار نہیں ہونے دینا، علی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ زہرا زخمی ہو گئی ہیں۔ پھر علی کی بے حرمتی شروع ہو گئی، اتنی بے حرمتی ہوئی علی کی، اے عزادار حسین، اے عزادار زہرا، اے عزادار علی، اے عزادار رسول اللہ، اتنی بے حرمتی ہوئی علی کی وصی نبی کی کہ بی بی کو پہلو کا درد بھول گیا، ہاتھ اٹھا کے دامن علی پہ ڈال دیا، ہاتھ اٹھا کے دامن علی پہ ڈال دیا۔ زہرا کیا گزر رہی تھی، وہ الفاظ دہرائے نہیں جا سکتے، وہ الفاظ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ روایات میں لکھا ہے عزیزان، روایات میں لکھا ہے کہ علی کے ہاتھ اسی طرح باندھے گئے تھے جس طرح بنت علی کے ہاتھ باندھے گئے تھے، لیکن ایک فرق تھا، ایک فرق تھا کہ بنت علی کے گلے میں توک تھا لیکن وہ توک کی زمان کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی، لیکن جب بابا کو لے کے جا رہے تھے ایک لائن نے وہ رسی پکڑی ہوئی تھی اور کھینچتا ہوا لے کے جا رہا تھا۔ زہرا سے یہ منظر، یہ بے حرمتی برداشت نہیں ہو سکی، اپنا زخم بھول گئی، علی کے دامن پہ ڈال دیا اور فریادیں کرنے لگی، خبردار مدافع ولایت زندہ ہے، زخمی ضرور ہوں لیکن یہ بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتی۔ بس اس وقت قیامت کا منظر ہوا، کیا قیامت کا منظر تھا جو اللہ کسی کو نہ دکھائے، اس لائن نے تازیانہ لیا، لے کر فضا میں لہرایا اور اس زور کا دستے اطہر زہرا پہ مارا، ہاتھ چھوٹ گیا۔